صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه.
فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلى الله عليه وسلم. ایک بار پھر درود بھیجے گا، محمد و آل محمد بھائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. پروردگار عالم نے انسانی زندگی کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے انسان کی ضرورتوں کے پیش نظر انسان کے وجود میں کچھ فطریات قرار دی ہیں، ایسے فطری امور جن کے بغیر انسان کی زندگی چل نہیں سکتی تھی، انسان کی زندگی گزر نہیں سکتی تھی. ان میں سے کچھ فطری امور ایسے ہیں جن کا تعلق مادیات سے ہیں، کچھ فطری امور ایسے ہیں جن کا تعلق نفسانیات سے، انسان کے نفس، اس کی روح سے. خدا نبتال نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے کہ اس کو بھوک لگتی ہے، اگر بھوک نہ لگے تو انسان کا وجود جاری نہیں رہ سکتا. آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کے جسم کو اب غذا کی ضرورت ہے؟ بھوک کا نظام رکھا ہے تاکہ انسان کے وجود میں جیسے ہی کیلوریز کی مقدار کم ہو، گلوکوز کی مقدار کم ہو، اسے پتہ چل جائے کہ اب مجھے کچھ نہ کچھ بدن کو فراہم کرنا ہوگا. لیکن خدا نبتال نے اس بھوک کو انسان کے مفاد کے لیے رکھا ہے تو استعمال انسان کے ہاتھ میں رکھ دیا ہے، کس طریقے سے انسان اس کو استعمال کرے گا. مثال کے طور پر اگر نفسانی فطری امور کی طرف توجہ دیں تو انسان کے اندر احترام کی ایک فطری خواہش ہے. کوئی انسان یہ نہیں چاہتا اس کے ساتھ بے احترامی کی جائے، انسان کے اندر احترام کی خواہش ہے. لیکن اس احترام کو حاصل کرنے کے لیے وہ کیا کرے؟ اس کو خدا تعالیٰ نے انسان کے ارادے کے اوپر چھوڑ دیا. بس بھوک فطرت ہے، بھوک کو کس چیز سے مٹائے؟ حلال سے مٹائے یا حرام سے؟ بھوک کو مٹانے کے بعد اس پر رک جائے یا شکم پرستی میں مبتلا ہو جائے، یہ انسان کے اپنے اختیار میں. عزت احترام حاصل کرنا انسان کی فطری خواہش ہے. احترام کو پاکیزگی سے حاصل کرے یا گناہ سے حاصل کرے، جبر سے حاصل کرے یا ارادے سے حاصل کرے، یہ انسان کے اپنے اختیار میں. اب اس کے بعد جو کچھ ہے وہ نظام ظلم ہے، یعنی کچھ فطری امور ہیں جو خدا تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھے ہیں. ان فطری امور کا کام یہ ہے کہ اس کے ذریعے انسان کی زندگی چلتی ہے. اگر وہ فطری امور نہ ہوتے تو انسان کی زندگی نہیں چل سکتی تھی. درد بھی فطری امور میں سے ہے، کبھی پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اگر درد کی حالت نہ ہوتی انسان کے اندر تو انسان کا وجود اندر اندر گل سڑ جاتا، اسے پتہ نہیں چلتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے درد کا احساس رکھا ہے، کسی کا ہاتھ زخمی ہو جائے اسے درد ہوگا، یہاں پہ اسے پتہ چل جائے گا کہ یہاں کچھ ہوا ہے۔ خدا نہ کرے اگر درد کا احساس نہ ہوتا تو شاید کسی معمولی سے زخم سے انسان مر جاتا، کیونکہ خون بہتا رہتا اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ خون بہ چکا۔ خدا تعالیٰ کی بے تحاشا نعمتیں ایسی ہیں جن کو ہم مشکل سمجھ رہے ہیں، لیکن سوائے نعمتوں کے کچھ نہیں ہیں، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں خدا تعالیٰ۔ اس کا استعمال وہ ہمارے ہاتھ میں ہے، اس کے اوپر رد عمل کیا دکھائیں یہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اب یہاں پر ہمیں اچھی طرح سوچنا پڑے گا کہ ان فطریات کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی، لیکن ان فطریات کو غلط معنی میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو میں کوشش جو کرنا چاہ رہا ہوں آج کے دن کے لیے وہ یہ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو خرابی داخل ہوئی ہے وہ خرابی کس دروازے سے داخل ہوئی ہے، تاکہ پھر ہم اس کا علاج کر سکیں۔ پس منظر میں کل کی گفتگو میں چند جملات دوبارہ عرض کرتا ہوں تاکہ ہم اس گفتگو سے متصل کر سکیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد کا۔ جب بھی میں اور آپ کسی حالت کا مشاہدہ کریں، اچھائی یا برائی، اگر بہت بڑی اچھائی دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب ہے اس کے پیچھے بہت بڑی محنت ہوئی ہے، اگر بہت بڑی برائی دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب ہے اس کے پیچھے بہت بڑا انحراف ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی معاشرے کے اندر کوئی بہت بڑی برائی رائج ہو جائے اور کوئی بڑا انحراف نہ آیا ہو، چھوٹی سی کوئی غلطی ہو رہی ہو۔ اگر چھوٹی سی غلطی ہوتی اتنی بڑی مصیبت نہیں آنی چاہیے تھی۔ اس وقت ہمارے اور آپ کے سامنے ایک ایسی دنیا ہے جس کے اندر مشکل سے 2 ارب انسان ایسے ہیں جو کسی حد تک مادی اعتبار سے پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ ان 2 ارب کے لیے میں نے نہیں کہا پرسکون زندگی گزار رہے ہیں، مادی اعتبار سے پرسکون زندگی گزار رہے ہیں، اور 4 ارب انسان کم از کم ایسے ہیں روئے زمین کے اوپر جو مادی اعتبار سے مصیبت کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ کم از کم 2 ارب انسان ایسے ہیں جن کو پیٹ بھرنے کے لیے کھانا میسر نہیں ہو رہا ہے، وہ بھوکے سوتے ہیں۔ اب ان کی زندگی میں جو مصیبت داخل ہو رہی ہے اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اگر دنیا میں کوئی بڑی مشکل نہ آئی ہوتی اتنی بڑی مصیبت نہیں آ سکتی تھی، کوئی بہت بڑا ظلم پیچھے ہوا ہے اور ہم اس ظلم کو اگر کشف نہیں کر پائیں گے ہم اپنی حالت کو نہیں سدھار پائیں گے۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا ہم لوگ معاشرے کے اوپر منتقد ہیں، اپنے ملک کے معاشرے پر بھی منتقد ہیں، دنیا کے اوپر بھی منتقد ہیں، کیونکہ جو کچھ دنیا کی حالت ہے وہ اچھی نہیں ہے۔ البتہ جس پر ہم تنقید کر رہے ہیں اس میں ہم خود بھی شامل ہیں، چونکہ ہم خود بھی کسی نہ کسی طریقے سے اس نظام ظلم کا حصہ بنے ہوئے ہیں جس کے اوپر ہم تنقید کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ایک کونے میں بیٹھ کر دوسروں سے کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط ہیں، نہیں، ہم جن کو کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط ہیں ان میں ہم خود بھی شامل ہیں، ہم اپنا جائزہ بھی لینا چاہتے ہیں، ہم اپنی غلطیوں کو پہچاننا چاہتے ہیں۔ اور کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر 3 گروہ جس بات کی تبلیغ کر رہے ہیں اس سے متاثر نہ ہوں تو اس بات کی تبلیغ نہیں ہو سکتی، بولنے والے، سننے والے، انتظام کرنے والے۔ اگر یہ 3 گروہ متاثر نہیں ہو رہے، میں متاثر نہیں ہو رہا ان باتوں سے جس سے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، یا جنہوں نے انتظام کیا وہ متاثر نہیں ہو رہے، یا آپ سننے والے متاثر نہیں ہو رہے، تو کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ ہماری بات میں اثر بنے گا، نہیں ہو سکتا، یہ کام بے اثر ہو جائے گا، یہ کام ختم ہو جائیں گے۔ اگر ان میں براہ راست ملوث، براہ راست انوالو ہونے والے لوگ متاثر نہیں ہو رہے، تو ہم تنقید کرنا چاہتے ہیں اور اس گروہ جس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں اس میں خود ہم بھی شامل ہیں۔ یہاں خرابی کیا ہوئی ہے، یہ ہم جانتے ہیں کہ خرابی چھوٹی نہیں ہے، یہ ہم جانتے ہیں خرابی وسیع ہے، ورنہ اس ملک کی حالت یہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ ہم لوگ اس ملک کو ایک افراتفری میں دیکھ رہے ہیں، اس ملک کے اندر کوئی چیز اپنے نظام پہ باقی نہیں رہی ہے، یہاں پہ ہر چیز بے نظمی سے دو چار ہے۔ آپ کے سامنے بہت واضح ہے، اس کی سیاست، اس کی معیشت، اس کی معاشرت، اس کے افراد کی نفسانی کیفیت، گویا سب کے سب کسی نفسانی مرض میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اور یہ بار بار نظر آتا ہے۔ ایک معاشرے کے اندر مثلاً کسی کے اوپر ظلم ہوتا ہے، پورا معاشرہ دیکھتا رہتا ہے کہ ظلم ہو رہا ہے، سوائے معاشرتی بیماری کے کچھ نہیں ہے، معاشرتی بیمار ہو گئے ہیں لوگ، لیکن بدقسمتی سے علاج ممکن نہیں ہے۔ جب تک کہ میں اور آپ خود علاج نہیں کریں, اور سب سے پہلے اپنا علاج, تو ہمیں جا کے دیکھنا پڑے گا یہ خرابی آئی کتنی کہاں سے ہے. اتنی بڑی خرابی, 16 کروڑ عوام مبتلا ہوئے ہیں اس کے اندر. اور اگر میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ 6 ارب دنیا کی آبادی میں سے اکثر لوگ خرابی میں مبتلا ہیں, اور جیسے کہ ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ جب مولا تشریف لائیں گے تو یملؤ الارض قسطاً وعدلا کما ملئت ظلما وجورا, زمین ظلم و ناانصافی سے بھری بھی ہوگی. ظلم ایک بیماری ہے, ظلم ایک مرض ہے. تو یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اگر کوئی معمولی سی خرابی ہوئی ہوتی اتنی بڑی بیماری نہیں آ سکتی تھی. اس کا مطلب ہے خرابی بہت گہری ہے. اور کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا احکام کی خرابی سطحی ہوتی ہے, اس کا علاج آسان ہوتا ہے. ویلیوز کی خرابی, اقدار کی خرابی عمیق ہوتی ہے, اس کا علاج بہت مشکل ہوتا ہے. نسل چاہیے, کم از کم ایک نسل چاہیے, تب کہیں جا کر ہم ویلیوز کی آنے والی کسی خرابی کا علاج کر سکتے ہیں. یہاں ویلیوز کے اندر مشکل ہوئی ہے, اور ان ویلیوز کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہوگا کہ ہم ہر چیز کی بنیاد پہ واپس جائیں. ایسا معمولاً ان چیزوں کا حوصلہ مجلس کی انداز سے باہر ہوتا ہے. معمولاً مجالس کے اندر اتنی گہرائی میں جانا ممکن نہیں ہوتا, لیکچرز میں بھی نہیں ہوتا. لوگوں میں توجہ کا فقدان ہے, لوگ تھوڑی دیر تک کسی چیز کے اوپر توجہ سے غور نہیں کر سکتے, لیک آف کنسنٹریشن جس کو ہم لوگ کہتے ہیں. اور یہ بھی آج کے میڈیا کی دین ہے. آج کا جو میڈیا ہے, میں آپ کو گارنٹی سرچ کر رہا ہوں, اگر آپ اپنی ذہنی صلاحیتوں کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں آپ ٹیلی ویژن دیکھنا بند کیجیے. اگر آپ مسلسل روزانہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ ٹیلی ویژن دیکھیں گے آپ کی ذہنی صلاحیتیں نابود ہو جائیں گی, تباہ ہو جائیں گی. اور خدا نہ کرے اگر وہ بچے جن کی عمر 13 سال سے کم ہے یہ روزانہ 2 گھنٹے کسی اسکرین کے سامنے بیٹھے ہیں, اور اسکرین میں کمپیوٹر, ویڈیو گیمز اور ٹیلی ویژن تینوں چیزیں شامل ہیں, تو ان کے انٹلیکچوئل لیول پہ, ان کے آئی کیو کے اوپر بہت بنیادی برا اثر پڑے گا. صرف 2 گھنٹے روزانہ بیٹھنے کے نتیجے میں ان کا آئی کیو لیول ڈراپ ہو جائے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا, ہم لوگ نہیں کہہ رہے, یہ اسٹیٹسٹکس ہیں, یہ بی بی سی جیسے میڈیا نے ایکسیپٹ کی ہوئی باتیں. کیا ایسا ہے کہ اگر 13 سال سے کم بچے روزانہ 2 گھنٹے ٹیلی ویژن یا کسی بھی اسکرین کے سامنے بیٹھیں گے ان کا آئی کیو لیول ڈراپ ہو جائے گا؟ اور آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا. اور جو جتنا زیادہ بیٹھتا رہے گا اس کے اندر جو سب سے بڑی خرابی حاصل ہوگی, لیک آف کنسنٹریشن, اس کی کنسنٹریشن ختم ہوتی جائے گی, توجہ کرنے کی طاقت ختم ہوتی چلی جائے گی. اچھا, اس کا ثبوت بھی دیتا چلوں تاکہ بات بلا ثبوت نہ ہو. آپ دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر موومنٹ کتنی ہے, سین کتنی جلدی بدلتے ہیں. ایڈورٹیزمنٹس دیکھتے ہیں آپ, جب مثال کے طور پر کسی کام کو یا کسی بھی چیز کی خاطر بیٹھتے ہیں ایڈورٹیزمنٹ دیکھنے لگتے ہیں. یہ ایڈورٹیزمنٹ بعض اوقات 10 سیکنڈ کے ہوتے ہیں, 20 سیکنڈ کے ہوں گے زیادہ سے زیادہ, اور پوری دنیا میسج دے کر اگلے 10 سیکنڈ میں ایک اور میسج دینا ہے اس نے. اب یہ آپ کا دماغ ہے جو بار بار سوئچ ہوتا رہے گا, بار بار سوئچ ہوتا رہے گا. اور ان ایک ایک ایڈورٹیزمنٹ کے اندر غیر ارادی پتہ نہیں کتنے ایڈورٹیزمنٹ ہوتے ہیں جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے, اور آپ کے ذہن پہ بمباری ہو رہی ہوتی ہے. پھر یہ جو آپ کی عام زندگی ہے, آپ ایک روڈ پہ چل رہے ہوتے ہیں, آپ بل بورڈز دیکھ رہے ہوتے ہیں, سائن بورڈز دیکھ رہے ہوتے ہیں, یہ سب ایڈورٹیزمنٹس ہیں, اور یہ آپ کے دماغ پر مسلسل بمباری کر رہے ہوتے ہیں, اور سیکنڈ سیکنڈ میں میسج چینج ہو رہے ہوتے ہیں. آپ کے ذہن سے تمرکز کی طاقت ختم ہو جاتی ہے, آپ کنسنٹریٹ نہیں کر سکتے. آپ کو عادت ہو جاتی ہے کہ ہر چند سیکنڈ پر سین چینج ہو جائے, موضوع تبدیل ہو جائے, کنسنٹریٹ نہ کرنا ہو. لہذا ہماری مجالس کے اندر عمیق اور گہری بات نہیں کی جا پا رہی, چونکہ لوگوں میں توجہ کی عادت نہیں ہے. وہ چند منٹ کے اندر اندر موضوع تبدیل ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں, وہ چند منٹ کے اندر اندر ماحول تبدیل ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں. لہذا جو بولنے والے ہیں جیسے ہی وہ احساس کرتے ہیں لوگوں کی توجہات ختم ہو رہی ہیں, موضوع تبدیل کر دیتے ہیں, چونکہ وہ لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کتنی مشکل میں ہم لوگ مبتلا ہو گئے ہیں میڈیا کی ایک ٹرک کی وجہ سے, اور اس کا کوئی حل نہیں ہے. اگر میں آپ سے کہوں نا کہ آپ ٹیلی ویژن دیکھ لیجئے اور اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کیجئے, یہ میں آپ کے ساتھ ناانصافی کروں گا. اس کا صرف ایک حل ہے, آپ ٹیلی ویژن دیکھنا بند کریں, اسپیشلی ٹیلی ویژن. میں انٹرنیٹ پہ اتنا اصرار نہیں کروں گا جتنا ٹیلی ویژن پہ کروں گا, چونکہ اس کی میڈیا کی اسپیڈ بہت تیز ہے, اس کے چینج کی اسپیڈ بہت تیز ہے, اور یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. انٹرنیٹ آپ کے کنٹرول میں ہے, آپ کسی ایک ویب سائٹ کو اپنی آنکھوں کے سامنے 10 سیکنڈ 15 سیکنڈ رکھ لیں یا 1 گھنٹہ رکھیں, آپ کے ہاتھ میں ہے. ٹیلی ویژن آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. پھر ٹیلی ویژن کے ساتھ ایک اور مصیبت یہ ہے کہ آپ خود بھی چینلز چینج کرتے رہیں گے اور ان چینلز کے چینج کرنے کے نتیجے میں اپنے دماغ کو کنسنٹریشن سے اور دور لیتے جائیں گے. یہ مقرر آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اور اب چونکہ آپ ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں. لہٰذا میرا آپ کو برادرانہ مشورہ یہ ہے, اگر آپ اپنی ذہنی صلاحیتوں کو بچانا چاہتے ہیں, آپ اپنے غور و فکر کی صلاحیتوں کو بڑھانا چاہتے ہیں, پہلا کام یہ کیجیے کہ آپ ٹیلی ویژن سے بچنے کی کوشش کیجیے. آپ کہیں گے اس میں اچھے پروگرام بھی آتے ہیں, اسلامک پروگرامس بھی آتے ہیں, اس میں اچھی سیریلز بھی آتی ہیں, وہ آپ کا انتخاب ہے, وہ آپ کا انتخاب ہے. اب اپنے انتخاب کے تحت جس کو آپ بہتر سمجھ رہے ہیں دیکھ لیجیے, لیکن زندگی سے اس کو نکالنے کی کوشش کیجیے. کم از کم کام یہ, انٹرٹینمنٹ کے لیے ٹیلی ویژن نہیں ہونا چاہیے, تفریح کے لیے ٹیلی ویژن نہیں ہونا چاہیے, معلومات کے لیے ہونا چاہیے, تعلیم کے لیے ہونا چاہیے, تفریح کے لیے نہیں ہونا چاہیے. تفریح کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ آپ کی اپنی زندگی, اپنی زندگی سے تفریح لیں, اپنے خاندان سے تفریح لیں. آپ اپنے خاندان کے ساتھ بیٹھ کر اتنا مزہ کیوں نہیں لیتے جتنا آپ ٹیلی ویژن دیکھ کے مزہ لیتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو مصنوعی زندگی کی عادت دے دی گئی ہے, مصنوعی زندگی کا عادی بنا دیا گیا. آپ جانتے ہیں کہ جو ایکٹرز ایکٹنگ کر رہے ہیں ان کو آپ سے کوئی محبت نہیں ہے, سب مصنوعی ہیں. اگر آپ کسی کو وہاں پر بہت اچھے جذبات کا اظہار کرتا دیکھ رہے ہیں, سب مصنوعی ہیں, سب دکھاوا ہے. اور ہم دکھاوے کی دنیا میں اتنے غرق ہو گئے ہیں کہ اپنے برابر میں موجود انسانوں کی محبتوں کو بھلا بیٹھے. اب ہمیں حقیقت کی محبت اچھی نہیں لگتی, ہمیں مصنوعی محبتیں اچھی لگنے لگی ہیں. یہ مصنوعی زندگی ہے, آرٹیفیشل لائف ہے. اس کو توڑنے کا صرف ایک طریقہ ہے, اس سے باہر نکلیے, اپنے آپ کو اصلی زندگی کے اندر لے کر آئیے. یہاں سے آپ کی فکر پروان چڑھے گی, آپ کو انسانوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی عادت پڑے گی, اور اصلی انسانوں کے ساتھ زندگی گزاریں گے. پھر آپ کارٹونز کے اندر نہیں رہیں گے, آپ فلموں کے اندر اور ڈراماز کے اندر نہیں ہوں گے, اصلی زندگی کے اندر ہوں گے. پھر جو آپ کو سکون و اطمینان ملنا چاہیے, اصلی سکون و اصلی اطمینان ہونا چاہیے. خدا اس مصیبت سے کسی نہ کسی طریقے سے ہمارا آپ کو محفوظ رکھے انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. حتیٰ یہ میں عرض کرتا چلوں, حتیٰ یہ جو ہم درود بھجواتے ہیں اس کے پیچھے بھی ایک مصلحت یہی ہے. ایک مصلحت تو یہ ہے کہ واقعاً چاہتے ہیں ذکر اہل بیت کے ذریعے سے نورانیت آئے, ان کے نام سے نورانیت آتی ہے. ہم نے اس کا تجربہ کئی دفعہ کیا ہے کہ اگر کوئی مشکل بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوں اور درود بھجوائیں تو سمجھانا آسان ہو جاتا ہے, بولنا بھی آسان ہو جاتا ہے, سننا بھی آسان ہو جاتا ہے. اچھا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم علم پہنچانا چاہتے ہیں تو صاحبان علم اہل بیت اطہار علیہ السلام, وہ صاحبان علم ہیں, مالکین علم ہیں, علم ان کے در کی دین ہے. اگر ان سے توسل کریں گے علم کا نقل و انتقال آسان ہو جائے گا. باب العلم ہے. میں نے آپ کی خدمت میں جو اب تک عرض کیا وہ یہ کہ ہمیں کنسنٹریشن کی عادت کم ہو گئی ہے. اس عادت کی کمی کی وجہ سے ہمارے مجالس میں عمیق اور گہری بات ختم ہوتی چلی جا رہی ہے, سطحی باتوں کی طرف رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس کا حل میں نے آپ کی خدمت میں عرض یہ کیا کہ آپ ٹیلی ویژن سے دور ہونے کی کوشش کیجئے, حتی الامکان کوشش کیجئے کہ آپ جو کچھ بھی دیکھیں وہ ریکارڈڈ دیکھ لیں یا انٹرنیٹ پہ دیکھ لیں. آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے معاملہ, آپ کے ہاتھ سے باہر نہیں ہونا چاہیے, ورنہ پھر یہ آپ کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیں گے. کسی بھی صورت میں ایڈورٹیزمنٹ مت دیکھیے گا, میں آپ کو برادرانہ مشورہ دے رہا ہوں, کسی بھی صورت میں ایڈورٹیزمنٹ مت دیکھیے گا. اور چیک آپ کو عرض کر دوں, اگر آپ احساس کریں کہ آپ کے اطراف میں رہنے والے بچوں کی زبان پر ایڈورٹیزمنٹ کے جملات آ رہے ہیں, آپ سمجھ جائیں کہ ان بچوں کی آئی کیو ڈاؤن ہو گئی ہے, یہ بچے آپ کے ہاتھ سے جائیں گے. یہ آپ کا ایک سائن ہونا چاہیے, ایک سمپٹم ہونا چاہیے بیماری کا. اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے بچوں کی زبان پر, آپ کے اطراف موجود بچوں کی زبان پر, چاہے وہ آپ کے بھائی ہیں, آپ کے اپنے بچے ہیں, یا محلے ہمسائے کے اندر ہیں, یا اسکول کلاسز کے اندر ہیں, ان کی زبانوں پر ایڈورٹیزمنٹس ہیں, اس کا مطلب ہے یہ لاسٹ ہے. آپ کو اس کو فوراً بچا لینا چاہیے, ورنہ کچھ عرصے کے اندر اندر اس کی آئی کیو ختم ہو جائے گی. یہ جو بار بار جملہ دہرا رہا ہے اور اس جملے سے اس کی اپنی زندگی کا شاید کوئی تعلق نہیں ہے, इसका मतलब है इसके माइंड पे कंट्रोल हो चुका है, ये आपके हाथ से जा रहा है, आपको फौरन कंट्रोल करना होगा, फौरन इनको समझाना पड़ेगा। बस जो बच्चे हद तक कार्टून्स देखते हैं उनसे ये कहिए कि या कार्टून्स के वक्त एडवर्टाइजमेंट मत देखें, या एक और कम अज कम काम ये करें, एडवर्टाइजमेंट आते वक्त म्यूट कर दें, आवाज ना सुने। दिमाग की तबाही बहुत ज्यादा म्यूजिक के जरिए से है, दिमाग की बर्बादी म्यूजिक के जरिए से है। और एडवर्टाइजमेंट के अंदर वो म्यूजिक इस्तेमाल होता है जो सबसे ज्यादा मुखर्रब होता है दिमाग के लिए, क्योंकि इनको इंसान के इरादे को तब्दील करना होता है, इनको पहले इंसान के इरादे को तोड़ना होता है ताकि इनके ताबे बन सके। ये उस म्यूजिक के जरिए पहले इरादे को तोड़ रहे होते हैं, फिर नई वीडियो उसके ऊपर चढ़ा रहे होते हैं। आप होशियार रहिए, इनके दम में मत फंसिए, और ये यहां से शुरू करेंगे और आखिर तक इंसान की जिंदगी को मशगूल कर लेंगे। गर्चे हमारा मौजू नहीं था लेकिन चूंकि अहम था इसलिए मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया, और अब मौजू पर वापस आते हैं। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। अर्ज हुआ कि अगर माशरे के अंदर कोई खराबी अमीक है, कोई बहुत बड़ी खराबी आपको नजर आ रही है, इसका मतलब है खराबी बहुत बुनियादी है, आपको उसको बुनियाद में जाके देखना पड़ेगा और इस जहमत को लोगों को देना पड़ेगा कि वो इसको फॉलो कर लें ताकि गहराई तक पहुंचे। अब हम क्या खराबी देख रहे हैं? हम हर चीज में खराबी देख रहे हैं, हमारी अपनी सोसाइटी, हमारी अपनी दुनिया, इसमें हम खराबियों का एक ढेर देख रहे हैं। इसको कहां जाके सॉल्व करें? मैंने आज की आपकी खिदमत में मुकदमतन के अल्लाह ताला ने फितरी उमूर इंसान के अंदर रखे हैं। जो जुल्म का निजाम बनाने वाले हैं वो एक बात जानते हैं, और हर जुल्म के पीछे आखिरकार शैतान है। आप शैतान से गफलत मत कीजिएगा। मुझे भी एहसास होता है जैसे हम लोगों ने शैतान को तखय्युल समझा है, तसव्वुर समझा है, हकीकत नहीं समझते हम। हम समझते हैं शैतान हकीकत नहीं है, शैतान ऐनी हकीकत है। अगर शैतान ऐनी हकीकत ना होता, सिर्फ एक ख्याल होता, तो खुदा इतना ज्यादा ख्याल के बारे में गुफ्तगू ना करता। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तुम्हारा खुला आश्कार दुश्मन है। क्या हम ख्याली मौजूदात के लिए कहेंगे कि ये दुश्मन है? मसलन आप शायद कहें कि जिन दुश्मन है, चूंकि सूरह जिन कुरान में और जिन एक हकीकत है, लेकिन क्या आप कहेंगे कि भूत एक दुश्मन है? भूत तो कोई हकीकत नहीं है। आप कहेंगे चुड़ैल दुश्मन है, चुड़ैल कोई हकीकत नहीं है। चूंकि ये हकायक नहीं है, अकलमंद आदमी इसको दुश्मन नहीं कहेगा। जो हकीकत नहीं है ना वो दोस्ती कर सकता है ना वो दुश्मनी कर सकता है, चूंकि वो है ही नहीं। अगर शैतान हकीकत ना होती तो खुदा ने मुताल ने क्यों कहा कि वो तुम्हारा खुला आश्कार दुश्मन है? दुश्मन है तो खुदा ने कहा है ना, है और दुश्मन है। इसको हमने नहीं समझा, हम समझ रहे हैं कि शायद शैतान कहीं महसूर है, बेअसर है। बेअसर ना होता तो इतनी खराबियां कहां से आई हैं? फिर जो पूरी दुनिया में खराबियां फैली नहीं है, इतनी खराबियां कहां से आई हैं? फिर शैतान ने किए हैं ये, हमें इसको समझना होगा। हर निजाम जुल्म के पीछे एक शैतान बैठा है, हर निजाम जुल्म के पीछे। अच्छा, अब ये जो सारा निजाम फैला है ये कैसे फैला है? अगर शैतान खुला आश्कार आता और कहता कि मैं शैतान हूं, मैं तुम्हें धोखा देने आ जाऊं, मैं तुम्हें कमालात से दूर ले जाने के लिए आ जाऊं, मैं तुम्हें जिंदगी में नाकाम नामुराद करने के लिए आ जाऊं, कौन उसकी मानता? फिर तो शकीउल कल्ब तरीन लोग होते जो उसको मानते, बदबख्त तरीन होते जो उसकी मानते। शैतान ये नहीं करेगा। शैतान के कामों में से जो बुनियाद है वो ये कि वो धोखा देगा। ये कि खुदा ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के वाकये को कुरान करीम के अंदर मुकर्रर बयान किया है और उसमें बार बार बताया है कि शैतान ने धोखा दिया। ये शैतान के इस हुनर को दिखाने के लिए कि शैतान का काम यह कि वो धोखा देगा। अच्छा, अब वो धोखा किस चीज में दे? धोखा किसी ऐसी चीज के जरिए देना चाहिए जो बहुत अट्रैक्टिव हो। कोई आदमी धोखा देने के लिए ये नहीं दिखाएगा कि मेरे हाथ में पत्थर है। अगर वो ये दिखाए कि मेरे हाथ में पत्थर है और धोखा दे रहा हो तो पत्थर हुआ भी तो लोग क्यों आएंगे पत्थर लेने के लिए? वो दिखाएगा मेरे हाथ में सोना है जबकि नहीं होगा सोना, अब लोग आएंगे क्योंकि सोने की तलब है। जिस चीज की तलब होती है उसके जरिए धोखा दिया जाता है। धोखा उस चीज के जरिए थोड़ी दिया जाता है जिसकी तलब नहीं है। इंसान के अंदर सबसे बड़ी तलब फितरी उमूर की है, شیطان یہاں سے دھوکہ دے گا. شیطان کو دھوکہ دینے کے لیے جو سب سے اہم پوائنٹ ملے گا وہ یہ کہ وہ کسی فطری خواہش کے ذریعے سے دھوکہ دے, تب دھوکہ کامیاب ترین دھوکہ ہوگا, چونکہ اس کو پکڑنا بہت سخت ہو جائے گا. میں اس کی مثال مختصرا عرض کر چکا ہوں, تھوڑا سا تفصیل سے عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد والے محمد کا,
صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.
انسان میں بھوک کا احساس ہے, اس میں کسی کو کوئی انکار ممکن نہیں ہے, فطری ترین ہے, اس میں بھی کوئی انکار نہیں ہے. لیکن بھوک جو انسان کی جسمانی ضرورت کو پورا کرے وہ کچھ اور ہے, شکم پرستی وہ کچھ اور ہے, کھانے کے لیے زندگی گزارنا وہ پھر کچھ اور ہے. جو فطری ترین چیز ہے وہ یہ کہ بھوک ہے, اور اس بھوک کے نتیجے میں انسان کی جسم کی ضرورتوں کو پورا ہونا ہے. اچھا, خدا نے یہ نظام کیوں رکھا؟ اگر وہ ایسا رکھتا کہ انسان کے وجود کے اندر اس کی موت تک کا ذخیرہ ہوتا تو ایک ایک آدمی پہاڑ کے برابر ہونا چاہیے تھا, کیونکہ ایک ایک دن میں جو ہم کھانا صرف کرتے ہیں اگر صرف ایک سال کا بار ہمارے کندھوں پر ہو تو وہ بار کئی ٹن کا بار ہو جائے گا, وہ وزن کئی ٹن کا وزن ہو جائے گا جو ہم ایک سال میں کھاتے ہیں. تو اگر خدا ایسا کرتا کہ 60 سال کا پورا وزن انسان کے اندر ہو اور وہ اس کو لے کے چلے تو ایک ایک انسان پہاڑ کے برابر ہونا چاہیے تھا. پھر خدا نے متوازن بدن خلق کیا ہے, اور اس متوازن بدن میں آنے اور جانے کا ایک نظام خلق کیا ہے تاکہ اس کا وزن زیادہ نہ ہو, یہ روئے زمین کے اوپر زندگی گزار سکے اور اس کے نظام کو چلا سکے. پھر وہ نظام اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ پوری کائنات کا 1 کلو وزن بھی نہ کم ہوتا ہے نہ بڑھتا ہے, پوری کائنات کا 1 کلو وزن بھی نہ کم ہوگا نہ بڑھے گا, یہ ایسے ہی رہے گا. ہاں ہم کچھ خرابیاں کریں گے تو پھر کچھ ہو جائے گا. مثلا ہم نے اسپیس شٹل بھیجی آسمان کے اوپر, کچھ کلو وزن یہاں سے نکال کے کہیں اور بھیج دیا, یہ ہوگا. ورنہ اگر یہ سب نہ ہو تو یہ نظام اتنا خوبصورت ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیں پوری دنیا کا وزن نہ 1 کلو بڑھے گا نہ 1 کلو کم ہوگا, ایسے ہی رہے گا, یہ اللہ کا نظام. تو اس نے بھوک کا احساس رکھا, اس کے بعد اس ضرورت کو اس لیے رکھا کہ اس انسان کے وجود کو اس نے ہلکا رکھنا تھا اور اس کو چلانا تھا. اب شیطان اگر کسی اور احساس سے دھوکہ دیتا تو لوگ دھوکے میں نہیں آتے, اس نے فطرت کی امور کے ذریعے سے دھوکہ شروع کیا. یہاں سے دھوکہ دینا آسان ہے, کیوں؟ بھوک تو ہر ایک کے اندر ہے, فطرت میں. شیطان نے فطری امور کے ذریعے سے دھوکہ شروع کیا. وہ کیسے؟ آپ کا جو بدن ہے اس کو خدا نے اتنا اچھا بنایا ہے کہ بہت کم غذا کے اوپر یہ بدن کام کر سکتا ہے, بہت کم غذا کے اوپر. یعنی ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں کہ کچھ لوگ بغیر کھائے پیئے کتنے دن زندگی گزار سکتے ہیں, صرف پانی کے چند قطرے ملتے رہیں تو کتنے دن زندگی گزار سکتے ہیں, منیمم اتنا کھانا کھاتے رہیں کتنے دن زندگی گزار سکتے ہیں. آپ کے وجود کو بہت زیادہ غذا کی ضرورت نہیں ہے, یہ بہت کم کے اوپر چل جاتا ہے. جو خدا کا نظام ہے ایسے بنایا. اب شیطان یہیں سے حملہ کرے گا. اگر آپ کے بدن میں ضرورت 100 گرام کی ہے, آپ کے اندر بھوک شیطان بڑھا کر 300 گرام کی کرے گا. اچھا, وہ اس کام کو کیوں کرے گا؟ بہت سادہ سی بات ہے, اگر وہ صرف اتنا کر لے کہ 100 گرام کی اصل ضرورت پر 200 گرام کا اضافہ کر لے تو دنیا میں خوراک کی قلت ہو جائے گی, خوراک کی قلت ہو جائے گی, کیونکہ خدا کا نظام اتنا خوبصورت نظام ہے کہ اس کے اندر ظلم کی گنجائش نہیں ہے, ظلم نہیں ہو سکتا ہے. لوگ کہتے ہیں غربت کا خاتمہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ مثلا کہتے ہیں غذائی مواد کی کمی ہے, فوڈ اسٹف کی کمی ہے. بہت سادہ سا کام ہے, اور شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی نے ایک دفعہ اس کو پیش کیا تھا. انہوں نے کہا بہت سادہ سا کام ہے, اگر ہر انسان اللہ کے دیے ہوئے ایک مستحب پہ عمل کرے تو کھانے کی مقدار کی کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے. البتہ کمی ظلم کی وجہ سے ہے, پیداوار کی وجہ سے کمی نہیں ہے, تقسیم میں ظلم کی وجہ سے. تو کیا کریں؟ کہیں گے ہفتے میں 2 دن روزہ رکھ لو, ہفتے میں 2 دن روزہ رکھ لو. اگر ہفتے میں صرف دو دن روزہ رکھ لیں گے اور ناشتے اور کھانے میں اتنا ہی کھائیں جتنا روزانہ کھاتے تھے تو ہم نے تقریباً 10% غذائی مواد میں سیونگ کر لیے، 10% بچت ہو گئی۔ اب آپ تصور کیجئے کہ اگر میں اور آپ یہ کر سکیں، اپنی غذا کے انٹیک کو اس جگہ پہ لے آئیے جتنا ڈاکٹرز آپ کو ریکمینڈ کریں کہ اس سے کم کرنا خطرناک ہے، آپ کا وجود سبک ہو جائے گا، ہلکا ہو جائے گا، آپ کے وجود کی پریشانیاں کم ہو جائیں گی۔ یعنی تصور کیجئے، آیا واقعا ہمیں بھوک مٹانے کے لیے لذتوں کی ضرورت ہے، لذیذ کھانوں کی ضرورت ہے؟ نہیں۔ آیا کھانا کھانا زندگی ہے؟ نہیں، ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ ہمیں صرف اپنے جسم کو چلانے کے لیے اتنے کھانے کی ضرورت ہے کہ یہ جسم گرے نہیں، یہ چلتا رہے، اللہ کی بندگی میں مشغول عمل رہے، بس یہ اصل ضرورت ہے۔ شیطان اس کو بڑھائے گا، کیسے بڑھائے گا؟ اگر 100 گرام کی ضرورت ہے وہ اس کو 300 گرام کرے گا۔ اس کے بعد اس کو لذتیں بہت زیادہ نہیں چاہیے، لذیذ بنا لے مسئلہ نہیں ہے، لذتیں بہت زیادہ نہیں چاہیے اس کو، وہ لذتوں کا اضافہ کرے گا۔ اس کے بعد شیطان اور کام کرے گا، وہ کیا؟ وہ کہے گا کہ ایک تو وہ کھانا ہے جس کا کام ہے میری شکم کی ضرورت کو پورا کرے، پھر ایک وہ کھانے کی مقدار ہے جس کا کام ہے کہ میری آنکھوں کی خواہش کو پورا کرے، دکھائی دے۔ آپ کی شکم کو ضرورت ہے 100 گرام کی، لیکن آپ کی آنکھوں کو 500 گرام چاہیے ہوتا ہے، یہ شیطان نے دیا ہے۔ آپ نے کبھی وہ کلپس دیکھی ہیں جب بعض اوقات دکھاتے ہیں، مثلا ای میلز وغیرہ پہ بہت آتے ہیں کہ مثلا کوئی کسی عرب محفل کو دکھایا جہاں پہ دعوت ہو رہی ہے، اتنا کھانے کا ڈھیر ہے کہ کئی 100 لوگ کھا سکتے ہیں اور کھانے والے 10-15 آدمی ہیں۔ اچھا، جو باقی کھانے کا ڈھیر لگایا کس لیے لگایا؟ یعنی تقریباً ایسی صورتحال ہے کہ 10-15 لوگ اطراف میں کھڑے ہیں اور بیچ میں گویا سمجھ لیجیے کوئی چھوٹا سا سوئمنگ پول ہے کہ جو چاول اور گوشت سے بھرا ہوا ہے، سالم بکرے پڑے ہیں اس کے اندر۔ اچھا، انہوں نے کتنا کھانا کھانا ہے؟ اگر ہر ایک نے 2-2 کلو بھی کھایا تو 30 کلو، کم از کم 300-400 کلو وہاں پہ پڑا ہوا ہے۔ یہ کس کام کے لیے؟ یہ آنکھوں کی لذت کو پورا کرنے کے لیے۔ یہ جو کھانے کی ڈیکوریشنز ہوتی ہیں کس لیے ہوتی ہیں؟ یہ کھانی ہے کیا؟ نہیں، آپ نے کھانا کھانا ہے، پھر یہ ڈیکوریشنز کس بات کے لیے؟ یہ آنکھوں کی لذتوں کو پورا کرنے کے لیے۔ یہ جسم کی خواہش ہے؟ نہیں، جسم کی نہیں ہے، یہ شیطان کی دی ہوئی خواہش ہے۔ تو جتنا کھانے کا خرچہ ہے اس سے زیادہ ڈیکوریشنز کا خرچہ ہے، اس سے زیادہ ڈیکوریشنز کا خرچہ ہے۔ یہ جو کھانے کا خرچہ ہے یہ اسراف نہیں ہے، یہ اسراف نہیں، یہ سب شیطان نے دیا ہمیں۔ ابھی کس چیز کو استعمال کیا اس نے؟ اس نے بھوک کی فطری خواہش کو استعمال کیا ہے، جس کی ضرورت 100 گرام تھی لیکن اس کو پہنچا دیا 3 کلو تک، 3000 گرام تک، یہ اس نے اب دھوکہ دیا ہے۔ اچھا، جب یہ خواہش اتنی زیادہ آگے چلی گئی تو جو کام مثال کے طور پر، میں پاکستانی انداز بتاؤں، جو کام مثال کے طور پر 25 روپے سے ہو سکتا تھا اب 2500 روپے سے ہوگا، 2500 روپے سے ہوگا۔ ایک آدمی 25 روپے میں بھی کھانا کھا سکتا تھا نا، اور ایک آدمی کسی ہوٹل میں جائے گا 2500 روپے کا کھانا کھائے گا۔ جو کام 25 روپے میں ہو سکتا تھا اب 2500 روپے میں ہوگا۔ یہ اس نے کیا کیا ہے؟ فطری خواہش کو استعمال کر کے ظلم کی حد پہ پہنچا دیا اس کو، اب یہ ظلم میں تبدیل ہو گیا۔ پہلی تھی فقط بھوک، جس کا کام تھا جسم کی ضرورت کو پورا کرے، پھر بڑھی بھوک سے لذت، پھر لذت سے بڑھ کر شکم پرستی، اور پھر شکم پرستی سے بڑھ کر خواہشات نفسانی کی تسکین، اور اس سے بڑھ کر پھر یہاں پہنچ گئی کہ زندگی ہی اس کے لیے۔ اب یہ انسان کیا بن گیا؟ یہ انسان ممکن ہے کامیاب ہو لیکن کمال پہ نہیں ہے، یہ زوال پہ ہے، اس کی زندگی ختم ہو گئی۔ یہ ہمارے حساب سے، یعنی اسلامی تعلیمات کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں یہ جانوروں میں تبدیل ہو گیا، یہ جانوروں میں تبدیل ہو گیا۔ کیوں؟ ان کمالات پہ کام کر رہا ہے جو جانوروں کے کام ہیں، ان معیارات پہ کام کر رہا ہے جو جانوروں کے معیار ہیں۔ یہ شیطان کا انداز ہے، یہ ہمیشہ اس کام کو کرے گا۔ بس شیطان ہمیشہ دھوکہ دے گا، دھوکہ دے گا کس کے ذریعے سے؟ فطری ترین امور کے ذریعے سے، فطری ترین امور کو بہانہ بنا کر ہمیں اور آپ کو مصیبت میں مبتلا کرے گا. اچھا جب وہ ایک دفعہ یہ کام کر لے گا اب کیا ہوگا؟ اب ہر آدمی جواز بنا کر ظلم کرے گا, ہر آدمی جواز بنا کے ظلم کرے گا. میں اس کی عملی مثال پاکستان کے اندر عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. ایک عام زندگی جو چند ہزار روپے سے گزر سکتی ہے, جب وہ شیطان کے بچھائے ہوئے اس جال میں پھنس جائے اب وہی زندگی کئی لاکھ روپے میں گزرے گی. اور یہ کئی لاکھ روپے اس کو اسراف نہیں لگے گا, ضرورت لگے گی, ضرورت لگے گی. اچھا ضرورت لگنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ اس کو پورا کرنے کے لیے کسی اور کی ضرورتوں کو مارے گا, یقیناً مارے گا. کیوں؟ اب اس کے نزدیک عیاشی یا اسراف نہیں ہے, ضرورت ہے. ایک آدمی ہے, پھر میں دوبارہ فنڈامنٹلز پہ لاتا ہوں. پیٹ بھرنے کو دو روٹی سے بھر سکتا تھا, صحیح ہے, دو روٹی سے نہیں بھرا, دس روپے سے جو کام ہو سکتا تھا بیس روپے سے اس کو لے گیا ڈھائی ہزار روپے پہ. اب ڈھائی ہزار روپے کے حساب سے پر منتھ اس کو کتنا چاہیے وہ آپ حساب کر لیجئے. اس کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ میری ضرورت ہے, چونکہ اس نے اپنے اسٹینڈرڈ آف لیونگ بنا لیا ہے, ان اسٹینڈرڈس کو مینٹین کرنا اس کی ضرورت پڑ گئی ہے, ان کو مینٹین کرنے کے لیے اتنا پیسہ ہونا ضروری ہے. جب اتنا ہونا ضروری ہے اور یہ نہیں ملا تو کیا کرے گا؟ دوسروں کے حق پہ ڈاکہ بھی ڈالے گا. اب یہ جو دوسروں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالے گا, یہ سمجھتے ہوئے ڈالے گا کہ میں یہ ظلم کر رہا ہوں؟ نہیں, اس کے پاس ایک جواز ہے. وہ کیا جواز ہے؟ اگر میں یہ نہ کروں تو میری ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی, میری ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی. اب یہ اپنے اندر انصاف کے ساتھ ظلم کرے گا, اپنے اندر معتقد ہے میں انصاف کر رہا ہوں, میری ضرورتیں, مجھے ضرورتیں پوری کرنی ہیں, میری بچوں کی ضرورتیں جو مجھے پوری کرنی ہیں, میری خاندان کی ضرورتیں جو مجھے پوری کرنی ہیں. واقعی ضرورتیں؟ نہیں, ضرورتیں نہیں ہیں, شیطان کا بچایا ہوا جال ہے یہ, اس نے ضرورتیں قرار دی ہیں, اب ظلم کرے گا. شیطان کا کام ہو گیا, شیطان یہی چاہتا تھا. اگر پہلے دن سے اس سے کہتا کہ تم میرے اعلی کار بن جاؤ, میں دنیا میں ظلم پھیلانا چاہتا ہوں, تم ظلم پھیلانا, یہ نہیں مانتا. دھوکہ یہاں دیا ہے کہ پہلے اس کی بھوک کی خواہش کو بڑھایا ہے, لذت طلبی میں تبدیل کیا ہے, شکم پرستی تک لایا ہے, پھر کھانے کی خاطر زندگی گزروائی ہے, پھر کھانے کی خواہش کو طلب میں تبدیل کر دیا ہے, طلب کو ظلم تک لے کر گیا ہے, ظلم کو انصاف کا نام دے دیا ہے, اور یہ مشغول ہے اپنے دانش میں منصفانہ ظلم کر رہا ہے. اب یہ مکمل ظلم کا اعلی کار ہے, مکمل شیطان کا اعلی کار ہے. کیا قبول کرے گا کہ میں شیطان کا اعلی کار ہوں؟ کبھی بھی نہیں, کیونکہ وہ تو صرف اپنی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے, وہ کب شیطان کا اعلی کار ہے. اچھا اب حل کیا ہے؟ حل کہاں سے شروع کروں؟ مثلا میرے جیسے آدمی دیکھ رہا ہے کہ ہاں, آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہاں یہ ہو رہا ہے, اور آپ بہت آسانی سے اس کی کئی مثالوں کو اپنے ذہن میں دہرا رہے ہوں گے کہ ہاں ایسے یہ ہو رہا ہے. اس کو حل کہاں سے کریں؟ سادہ سے ایک کام کریں. میں نے ایک بات دیکھی ہے جو مجھے ابھی تک کم علمی کے ساتھ سمجھ میں آتی ہے, وہ یہ کہ اسلام کے وہ جو چھوٹے احکام ہیں ہم ان کے اثرات کو نہیں سمجھے, اس لیے ہمیں چھوٹے لگے, ہمیں اسلام کے احکام بڑے نہیں لگتے. اگر میں آپ سے عرض کروں مثال کے طور پر, مجھ سے جب کوئی میرے استاد کہیں کہ مثلا پانی پیتے وقت بسم اللہ کہنا چاہیے, کہوں گا یہ چھوٹا سا حکم ہے, اس کی اہمیت میرے لیے واضح نہیں ہے. لیکن اگر پورے نظام میں جا کر دیکھوں اس کی اہمیت کیا ہے, تب مجھے سمجھ میں آئے گا یہ کتنا اہم ہے. اب میں نے آپ کی خدمت میں بھوک کے ذریعے سے معاشرے میں آنے والے ظلم کی نشاندہی کر دی. اچھا یہ پازیٹو سائڈ سے لایا ہوں میں ابھی آپ کو, کہ جس میں اس نے بھوک کی خواہش کو بڑھایا تھا اور ظلم کے جواز میں تبدیل کر دیا تھا, اس طرف سے بھی ہو سکتا ہے. ایک آدمی کو نہ ملے کھانے کو, اس کو شیطان سمجھائے کہ اب تم ڈاکے ڈالو, وہاں سے بھی ہو سکتا ہے کہ اسے کھانے کو نہیں ملا تو وہ کہے جتنا مجھے کھانے کو نہیں ملا یہ میری ضرورت تھی, جبکہ واقعی ضرورت نہیں تھی اتنی, اب اس پہ ڈاکے ڈالے گا. اب جب ڈاکہ ڈال رہا ہوگا تو کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا کہ تمہیں جتنے پیٹ بھرنے کے لیے ڈاکے ڈالنے تھے کیا اب تک اتنا پیسہ جمع نہیں ہوا جس سے پیٹ بھر جائے؟ جو بھکاری کہتے ہیں نا کہ ہم نے پیٹ بھرنے کے لیے بھیک مانگنا شروع کیے, ذرا ان سے کوئی پوچھے کہ دن میں کتنے روپے جمع کرنے پر پیٹ بھر جانا چاہیے تھا، اس کے بعد کیوں بھیک مانگ رہے تھے، کتنے پیسے سے پیٹ بھرنا تھا؟ نہیں، یہ شیطان کا انداز ہے، ایک آدمی کو دے کر ظلم تک پہنچاتا ہے، ایک آدمی کو کمی کا احساس دلا دلا کر ظلم تک پہنچا دیتا ہے، اس کو کمی کا احساس دلا دلا کر ہو گیا اتنا، اگر غلط بھی کرنا تھا تو اس کی حد کو کراس کر چکا تھا، اس کے باوجود کرتا رہے گا، اس کو یہاں پہ رک جانا چاہیے تھا، اگر غلط جواز بنتا بھی تھا نہیں رکے گا، اس کو شیطان نے یہاں سے مبتلا کر لیا، اس کو وہاں سے مبتلا کیا، اب معاشرے کے اندر پھیلا دیا، اچھا ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ ہمیں اسلام کے مستحبات پہ اہمیت دے دینی چاہیے، پورے نظام کو سمجھیں، آپ کو ایک مستحب بہت بڑا لگے گا، وہ کیا مستحب ہے؟ مستحب یہ ہے ابھی بھوک کچھ باقی ہو اپنا ہاتھ کھینچ لو، اگر آپ نے صرف اس ایک مستحب پہ عمل کرنا شروع کر دیا، آپ نے معاشرے میں ظلم کے بہت بڑے دروازے کو بند کر دیا، یہاں سے ظلم داخل ہوا تھا، آپ کو اس طرح ویلیوز پہ کام کرنا پڑے گا، اگر اس طرح ہم واپس آئیں گے اپنے اصولوں پر، تب ہم شناخت کر پائیں گے ظلم کہاں سے آیا ہے ہمارے اندر۔ اب آپ تصور کیجئے، اربوں روپیہ اس وقت ایسے کھانوں پہ ضائع ہو رہا ہے جس کو کسی نے نہیں کھانا ہے، کسی نے نہیں کھانا ہے، بننے پر، سجنے پر، ضائع ہونے پر بھی پیسہ لگے گا، یہ سب ہوگا اور اس کو کسی نے نہیں کھانا ہے، اور کروڑوں اس کھانے کو کھانے کے لیے جس کو ضائع کرنے میں پیسہ لگے گا محتاج بیٹھے ہوں گے، اربوں روپے، دوبارہ عرض کر دوں، اربوں روپے لگ رہے ہیں ایسے کھانے کے بننے پر، سجنے پر، ویسٹ میں ضائع کرنے پر جس کو کسی نے نہیں کھانا ہے، اور جس کو ویسٹ میں تباہ کرنے پہ پیسے لگے ہیں اس کھانے کے محتاج بہت دوسری جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک اسٹیٹسٹکس اور عرض کروں آپ کی خدمت میں، عجیب چیز، اگرچہ میں عرض کر رہا ہوں کہ بعض اوقات مجالس کے پیٹرن سے یہ چیزیں باہر جائیں گی، سپر اسٹورس کے اندر شیلفس کے اوپر چیزیں لگتی ہیں، شیلف کے اوپر چیزیں لگی ہوتی ہیں، اچھا یہ چیزیں اتنی ہوتی ہیں جتنی کسٹمرز نے اٹھانی ہوتی ہیں؟ نہیں، اگر آج کسٹمرز نے 10 بوٹلز اٹھانی ہیں تو یہاں 50 لگی ہونی چاہیے، یہ ٹرک ہے مارکیٹنگ کی۔ اچھا یہ جو خرید، یہ جو مارکیٹ اس نے لگائی ہیں شیلف کے اندر، یہ سب بک جائیں گی؟ نہیں، ان میں سے بہت ساری ضائع ہونی ہیں۔ اچھا یہ جو لوگ خرید کے لے جائیں گے یہ سب استعمال کریں گے؟ نہیں، ان میں سے بہت سارے پیکٹس کھلے بغیر ختم ہو جائیں گے، ایکسپائر ہو جائیں گے۔ اچھا یہ جو کھول لیں گے یہ آخری قطرے تک استعمال کریں گے؟ نہیں۔ اب میں اسٹیٹسٹکس عرض کروں، امریکہ کی سپر اسٹورز میں جو چیزیں شیلف پہ لگتی ہیں 6 مہینے کے اندر اندر 99% کوڑے کے ڈھیر میں ہوتی ہیں، یعنی مثال کے طور پہ ایک بوتل وہاں پہ لگائی ہے، جتنی بھی بوتلیں لگی ہیں 99% اسٹف 6 مہینے کے اندر کوڑے میں ہوگا، 6 مہینے کے اندر۔ یعنی مثال کے طور پر ایک ٹیلی ویژن خریدا گیا ہے، ایوریج پورے امریکہ کے اندر سپر اسٹورز پہ لگنے والی چیزوں کا 99% 6 مہینے کے اندر کوڑے کے ڈھیر میں ہوگا، یہ ظلم نہیں ہے؟ یہ قوم کتنا خرچ کرے گی؟ اب آپ تصور کیجئے اس قوم کو اس ظلم تک آنے کے لیے کتنے ریسورسز چاہیے، جو اس کی اپنی ضرورتوں سے کتنا زیادہ ہے، اس کے بعد اگر اس کو یہ نہیں ملیں گے تو یہ کیا کریں گے؟ یہ عراق پر، افغانستان پر، دنیا کے ہر ملک پہ حملہ کریں گے، چونکہ ان کو خرچ کرنے کے لیے اتنا چاہیے جو ان کی ضرورتوں سے کئی کئی گنا زیادہ ہے، یہ کریں گے یہ کام۔ اچھا ہم اور آپ بھی اس دام میں آہستہ آہستہ پھنسیں گے، ہم پھنسنا شروع ہو گئے، چونکہ یہ گلوبلائزیشن ہے، اس میں کوئی ملک جزیرے کی طرح نہیں بیٹھ پائے گا، اس میں سب کو پھنسنا ہوگا، ہم آہستہ آہستہ اس میں پھنسیں گے، ہم بچیں کیسے؟ میں بار بار عرض کر رہا ہوں، یہ سارے ظلم کی داستان میں آپ کی خدمت میں صرف ایک بھوک سے شروع کر رہا تھا، اس کا علاج کیا ہے؟ علاج کیا ہے؟ اسلام پہ واپس آ جائیں، اسلام پہ واپس آئیں، اسلام پہ واپس آئیں، پریسائسلی بتایا جائے کیا کرنا چاہیے، بالکل پریسائسلی۔ دین کہتا ہے اپنی بھوک ختم ہونے سے تھوڑی دیر پہلے ہاتھ کھینچ لو، اس سے زیادہ مت کھاؤ، اسراف مت کرو، چیزوں کو برباد مت کرو، ہر چیز کا ایک مصرف ہے، اتنا ہی لو جتنا تمہاری مصرف کی ضرورت ہے، آپ اپنی زندگی میں اختیار کر لیجیے۔ آج سے آپ کھانا کھانے بیٹھے ہیں، یہ سوچ کے بیٹھے ہیں کہ شکم پر نہیں کرنا ہے، اسلام کے اصول کے خلاف ہے۔ اچھا، اگر آپ یہ کرنا شروع کریں گے تو کیا ہوگا؟ خود بخود آپ کے پاس اضافی چیزیں بننا شروع ہو جائیں گی، خود بخود آپ کے پاس ایکسٹراز ہوں گے جس سے آپ پتہ نہیں کیا کچھ کر سکیں گے، آپ کی زندگی کی ضرورتوں میں بھی ایسے ہی ہوگا۔ آپ اپنے لباس کے معاملے میں، اپنی خوراک کے معاملے میں، اپنی زندگی کی دوسری ضرورتوں کے معاملے میں، ان سب میں شیطان کے اس حربے کو احساس کریں گے۔ میں نے آج صرف بھوک کے ذریعے سے عرض کیا کہ بھوک کے معاملے میں شیطان کیا کرے گا۔ اب اس نظام کو اور آگے تک لے جا سکتا تھا، اور آگے تک لے جا سکتا تھا، اور بتا سکتا تھا کہ اس کے ذریعے سے نظام ظلم کہاں تک پہنچائے گا۔ اب فرمائیے کامیابی کیا ہے اور کمال کیا ہے؟ آیا شکم بھر جائے، پیٹ بھر جائے، یہ کمال ہے؟ آیا لذیذ ترین دنیا کے کھانے میری میز کے اوپر سجے ہوں، یہ کمال ہے؟ یہ کہ مجھے 1 کلو کھانا کھانا ہو اور 10 کلو سجا کے بیٹھوں، یہ کمال ہے؟ یہ تو سب ظلم کی عادتیں ہیں، ان میں سے کون سی چیز کمال ہے؟ ان میں سے کوئی چیز کمال نہیں۔ کمال کیا ہے؟ کمال یہ ہے کہ کچھ شکم خالی رہے، اس پر کھانے کو ختم کر لیا جائے، یہ کمال ہے، اس کو ہم کامیابی کہتے ہیں۔ آپ کسی کے گھر میں داخل ہوں اور اس کے دسترخوان پہ ڈھیروں کھانے لگے ہوں، ہماری دنیا میں یہ کامیابی ہے۔ آپ کو کوئی دعوت پہ انوائٹ کرے جس کے اندر دسیوں کھانے لگے ہوں، یہ ہمارے یہاں کامیابی ہے، یہ کامیابی ہے شیطان کے دھوکے کے تحت۔ اصل میں کیا ہے؟ اصل میں کمال یہ ہے کہ جو کی 2 روٹی کھائے اور پورا دن گزار لے، یہ کمال ہے، حضرت ابو ذر کی طرح اور ان کو سکھانے والے مولا امیر المومنین کی طرح۔ درود بھیجے محمد والے والے جب ہمارے فنڈامنٹلز اس جگہ پہنچ گئے تب ہم میں اصلاح شروع ہو جائے گی۔ اصلاح آسانی سے نہیں آئے گی، اصلاح کے لیے ہمیں بہت محنت کرنی پڑے گی۔ میں نے پورا وقت آپ کے سامنے صرف ایک مشکل کے اوپر لگایا اور اس کو اچھی طرح سے آپ کے سامنے بیان کیا۔ کاش ہم اس ایک دن کے صدقے میں اپنی عادتوں میں کچھ ترمیم کر لیں، کاش ایسا ہو جائے، تو اس میں یہ ہوگا کہ ہم کم از کم ظلم کے کچھ مقابلے پر آنا شروع ہو جائیں گے، ہماری زندگیوں میں کچھ بہتری آنا شروع ہو جائے گی، اور ہمیں بہت بڑے بڑے ظلم سے لڑنا پڑے گا۔ میں کل کوشش کروں گا کسی اور موضوع کے اوپر اسی طریقے سے پورے انالیسس کو لے کر جاؤں، اور اس انالیسس کے ذریعے سے ہمیں نظر آئے کہ ہمارا اصلی کمال کیا کمال ہے۔ یہ قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات ہیں کہ فرماتے ہیں اپنے اوپر کنٹرول کرو۔ لہذا کتنا آپ ان کے واقعات میں دیکھیں گے کہ بھوک پہ صبر کریں گے، بھوک پہ صبر کریں گے، شکوا بھی نہیں کریں گے، احسان بھی نہیں رکھیں گے، اور خدا تعالیٰ نے کتنا اس کو قبول کیا کہ 3 دن بھوک برداشت کرنے پر، اور ہم نے کتنی سادگی سے کہہ دیا 3 دن۔ لیکن آپ اگر اس کی گہرائی میں جائیں تو آپ حیران رہ جائیں گے، بچے بھوکے رہیں یہ ماں کے لیے سخت ترین چیز ہے، آسان نہیں ہے۔ باپ اپنی بھوک برداشت کر لیتا ہے وہ آسانی سے کر لے گا، ماں اپنی بھوک برداشت کر لے یہ آسان ہے، لیکن ایک ماں کے سامنے اس کے بچے بھوکے رہیں یہ بہت سخت کام ہے، اور ماں برداشت کر رہی تھی، یہ ان کا درس ہے۔ اور اس درس کی، ہر درس کی معراج کربلا کے اندر، ہر درس کی معراج کربلا کے اندر۔ آپ اور میں کربلا کے واقعات کو جب دیکھتے ہیں، اس میں کچھ چیزیں ہم لوگوں کے لیے سننے کے بعد عادت بن رہی ہیں۔ گرچہ ہم مصائب میں روتے ہیں، لیکن اگر تھوڑا سا اور گہرائی سے دیکھیں تو آپ کچھ اور نتائج بھی نکال پائیں گے۔ پیاس تو کربلا کا ایک مستقل معاملہ تھی، لیکن کبھی احساس کرتے ہیں کہ باپ کے سامنے بچے تڑپ رہے ہوں، یہ کیسا ہے؟ سب پیاسے تھے، سپہ سالار لشکر کے سردار سے لے کر عام فوجی تک سب پیاسے تھے. ہم ان کی پیاس دیکھتے ہیں لیکن ذرا تصور کریں مادر علی اصغر کے سامنے علی اصغر تڑپ رہا ہے. اب اس ماں کے لیے اپنی پیاس مشکل نہیں ہے, بچے کی پیاس کیسے بجھائے. مولا ابو الفضل کے لیے اپنی پیاس مشکل نہیں ہے, سکینہ اعلی تش کہہ رہی ہے, اس کو کیسے بجھائے. سید الشہداء کے ساتھ ایسا ہی ہے, وہ قلب رعوف ان تمام مصائب کو دیکھ رہا ہے. انہوں نے کب اپنی پیاس کی شکایت کی, انہوں نے کب خدا سے کہا میں پیاسا ہوں, انہوں نے کب دشمنوں سے کہا مجھے کیوں پیاسا رکھا ہے. انہوں نے دشمنوں سے بھی کہا تو اتنا ہی کہا کہ اگر اس چشمہ کو پانی پلا دو گے تو ہماری طاقت نہیں بڑھے گی. بچے کی پیاس کو لے کر آئے اور ان تمام مصائب کے اندر ایک کردار ہے جس کی اہمیت نہیں معلوم کیا ہے. تمام کرداروں کے اندر ایک کردار ہے جو حامی ہے, ناصر ہے, سب کے مددگار, سب کی سرپرست. اگر ایک لمحے کو سوچیں, شام غریبہ ہیں اور وہ مظلومہ مخدرہ ایک لکڑی ہاتھ میں لے کر کھڑی ہیں اور خواتین سے کہہ رہی ہیں تم سب سو جاؤ میں پہرا دوں گی. یہ صبر کی کون سی انتہا ہے؟ کربلا شہداء کی فخر کی داستان ہے, ایک حضرت علی اکبر نے شمشیر زنی کی یہ فخر ہے. یہ کہ سید الشہداء نے دونوں شمشیر ہاتھ میں لے کر مقابلہ کیا یہ فخر ہے, لیکن دنیا کے سامنے زینب کبریٰ پہرا دے یہ کیا ہے؟ وہ مظلوم ایک ایک بچی کو تسلی دے کہ اب تم سو جاؤ, اب کوئی دشمن نہیں آئے گا. کربلا کے سنگین ترین واقعات میں سے وہ واقع ہے جب بی بی بچوں کو ڈھونڈنے کے لیے مقتل گئی ہے. شام غریبہ میں ایک لمحہ ہے جب بی بی زینب نے بی بی ام کلثوم سے کہا ہے کہ بچوں کو شمار کرو, ہمارے بچے بکھر گئے ہیں اور کچھ بچے مل نہیں سکے ہیں. بی بی زینب ام کلثوم مقتل کی سمت گئی ہیں, ان لاشوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے بچوں کو ڈھونڈا ہے, گویا دو بچے نہیں مل رہے تھے, ان بچوں کو ڈھونڈتی ہوئی لاشوں کے درمیان پہنچی ہے. اب میں نہیں جانتا ایک بہن کچرے ہوئے لاشوں کے درمیان سے گزرے, وہ دو بچے مل جاتے ہیں. ایک موقع پہ دیکھتی ہے دونوں بچے الٹے لیٹے ہوئے ہیں, ان بچوں کو دیکھ کر گویا خوش ہوتی ہیں, ان بچوں کو اٹھاتی ہے, دیکھتی ہے ان کے سینوں پر گھوڑوں کے ٹاپوں کے نشان.
مسیانم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلب. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کے نام سے ہمارے دلوں کو منور فرما, ان کی نورانیت سے اس دنیا کو منور فرما. اے پاک پروردگار پرچم اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرما. اے پاک پروردگار ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں بالاخص عزاداران سید الشہداء کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار دعائیں تیری حجت کے لیے. اے پاک پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کی ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے جانساروں میں قرار فرما, امام کے آبان و انصار کی تعداد میں اضافہ فرما, امام کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. اے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس دنیا سے زندگی کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.